الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولى نبي بعده ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اس سے پہلے سورۃ الشورى ہی میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جو طالب آخرت ہوگا آخرت کو طلب کرنے والا آخرت کی کامیابیوں کو تلاش کرنے والا اسے اللہ تعالی اس کی تمناؤں سے زیادہ عطا فرمائیں گے اور جو طالب دنیا ہوگا جو دنیا کی کامیابیوں کو تلاش کرنے والا ہوگا وہ نہ دنیا میں 100% کامیاب ہو سکے گا نہ آخرت میں اسے کچھ حاصل ہوگا لہذا ہر بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طالب آخرت بنے طالب مولا بنے اللہ کو طلب کرنے والا بنے آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنے اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا اور اللہ تعالی کو حاصل کر لے گا اسے سب کچھ حاصل ہو جائے گا تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے کہ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں سب کچھ حاصل ہو جائے لیکن اگر اللہ حاصل نہیں تو کچھ حاصل نہیں تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے اگر اللہ تعالی حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی حاصل ہو جائے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے آخرت کی طلب ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے اب آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی دیا جائے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تمہاری جتنی تمنائیں ہیں اور تمہارے جتنے ارمان ہیں وہ سارے ارمان پورے کیے جائیں تمہاری ساری امیدیں پوری کر دی جائیں اور تمہاری جتنی تمنائیں ہیں ان تمناؤں کے مطابق تمہارے لیے اللہ تعالی سارے خزانے کھول دیں اور تمہیں سب کچھ مل جائے، اس کے باوجود بھی وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں جسے جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ فانی ہے اور آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں. کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی چیز آخرت کی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کمیت یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے، کیفیت یعنی کوالٹی کے اعتبار سے، آخرت کی ہر چیز دنیا کی چیز کے مقابلے میں کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہوگی اور کوالٹی میں بھی زیادہ اعلیٰ ہوگی. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہوگی، چابک، گھوڑے کو چلانے کے لیے، اونٹ کو چلانے کے لیے، اونٹ سوار اور گھوڑے سوار اپنے ہاتھ میں ایک چابک رکھتا ہے، وپ رکھتا ہے، تو چابک رکھنے کی جو جگہ ہوگی وہ کتنی قیمتی ہوگی. صحیح حدیثوں میں، بخاری شریف کی حدیث میں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لو کہ چابک کی حیثیت کیا ہے. چابک کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی کہ اسے کسی خزانے میں رکھی جائے، اور چابک کی سائز اور اس کی کمیت بھی دیکھو، چھوٹی سی چیز ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب حضرات کا دستور یہ تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آتے تھے گھوڑے پر یا اونٹ پر، تو گھوڑے یا اونٹ سے نیچے اترنے سے پہلے گھر کے آنگن ہی میں، باہر، گھر سے باہر اپنے اونٹ پر اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ کوڑے کو نیچے پھینک دیتے تھے، یوں کر کے پھینک دیتے تھے نیچے، کہ اب سفر ختم ہو گیا، اب گھوڑے کو جھڑکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو گھوڑے کے لیے جو چابک استعمال ہوتا تھا اور جو کوڑا استعمال ہوتا تھا، اس کو رکھنے کی جگہ عرب حضرات کے یہاں ان کے گھروں میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ یوں ہی آنگن میں پھینک دیتے تھے. وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر اٹھا کر لے بھی گیا تو کیا حرج ہے. تو عرب حضرات کے یہاں کوڑا رکھنے کی جگہ گھر کے باہر کا حصہ آنگن میں ہوتا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی اگر جگہ ہوتی، وہاں اونٹ گھوڑے کسی کو دیے جائیں اور وہ سفر کر کے واپس آئیں اور اپنے محل کے باہر یوں کر کے اپنا کوڑا پھینک دیں، تو کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے، وہ جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب چیزوں سے وہ کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے وہ زیادہ قیمتی. تو وہ جگہ کتنی قیمتی ہوگی، اور اگر وہ جگہ اتنی قیمتی ہے تو وہ پورا آنگن اور فرنٹ گارڈن کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ اتنا قیمتی تو محل کے اندر کا حصہ کتنا قیمتی ہوگا. محل کے اندر کی چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی. تو دنیا میں کسی کو آخرت کے اعتبار سے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے جب اسے آخرت کے مقابلے میں کمپیر کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ایسی آپ سمجھیں کہ ایک عام ورکنگ کلاس آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں اگر 1000 پاؤنڈ آ جائے تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن اگر اس 1000 پاؤنڈ کو لیسٹر کے کسی بہت بڑے تاجر کے سامنے رکھی جائے، 1000 پاؤنڈ کی رقم جو 20, 25, 30, 40 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز کا اور اسیٹس کا مالک ہو، تو ورکنگ کلاس آدمی کو 1000 پاؤنڈ کی بڑی حیثیت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 1000 پاؤنڈ اس 40-50 ملین ورتھ آدمی کے سامنے اگر رکھی جائے، آج کل تو اخباروں کے اندر یہ بھی چھپ رہا ہے کہ فلاں آدمی اتنے ملین ورتھ ہے، कोई 20 मिलियन पाउंड वर्थ होता है, कोई 50 मिलियन पाउंड वर्थ होता है, फोटो के साथ बाकायदा इसकी तशहीर होती है। इस पे लोगों को खुशी महसूस हो रही है कि हमने तरक्की करके हमारी हैसियत अब 20 मिलियन पाउंड की हो गई, 15 मिलियन पाउंड की हो गई, 10 मिलियन पाउंड की हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि अल्लाह की नजर में हमारी क्या हैसियत है, अल्लाह के यहां हमारी क्या कीमत है। मरने के बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि दुनिया में तुम्हारी क्या हैसियत थी, दुनिया में तुम्हारी क्या कदर और कीमत थी। मरने के बाद तो ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा ईमान कैसा था, तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक कैसा था, तुम्हारे पास तकवा कितना था, तुम्हारे पास इल्म कितना था। आजकल हम लोग जाह के लिए और नाम के लिए अपने आप को पूरा खपा रहे हैं, अपनी सारी सलाहियतें इसमें हम खर्च कर रहे हैं कि मेरा नाम रोशन हो जाए, मुझे वाह वाह मिल जाए। हमारे असलाफ के तरीकों को जब हम देखते हैं, हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हजरत अंबियाए किराम अलैहि मुसल्लातु वसलाम, और उसके बाद हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, और फिर उसके नीचे वाले हजरत, और अभी हमारे कॉन्टेम्पोररी जमाने के जो बुजुर्गान दीन हैं, ये अलग बात है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से शोहरत अता फरमाते हैं, लेकिन वो नाम करने की कोशिश नहीं करते, उनके यहां शोहरत तलब ही नहीं, वो ये नहीं चाहते कि हमारी शोहरत हो, इसलिए कि उन्हें अपने बारे में यह एहसास होता है कि हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने छोटे हैं, पता नहीं मरने के बाद की जिंदगी में क्या होगा, यहां वाह वाह हो जाए लेकिन कब्र में जाने के बाद पकड़ हो जाए तो ये दुनिया के मनसब कुछ काम नहीं आएंगे। तो अर्ज करने का मंशा मेरे भाइयों ये है कि अगर किसी मिलियनेर के सामने, बिलियनेर के सामने 1000 पाउंड की रकम रख दी जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो इस दुनिया में हमें अगर सब कुछ मिल जाए तो हम चूंकि दुनिया को दुनिया की नजर से देख रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। लेकिन अगर इस पूरी दुनिया को आखिर उस चीज की कोई हैसियत, वमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, दुनियावी जिंदगी का फायदा और दुनियावी जिंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मद दुनिया फिल आखिरत इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरजू। दुनिया और आखिरत की मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक समंदर है, समंदर में एक उंगली डिबो दे कोई शख्स और फिर डिबोने के बाद उस उंगली को निकाले तो इस उंगली के ऊपर जो पानी है वो दुनिया है और समंदर आखिरत है। और ये मुझे और आपको सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी है, वरना उंगली पर पानी और समंदर के पानी में जो निस्बत है दुनिया और आखिरत में तो वो निस्बत भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उंगली पर जो पानी है उसके मुकाबले में समंदर का जो पानी है वो समंदर का पानी डेफिनेट है और एक लिमिटेड है, और दुनिया के मुकाबले में आखिरत है वो डेफिनेट नहीं, वो लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है, इनडेफिनेट है वो। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वान मनवादो हमें और आपको इसी की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें पूरी दुनिया भी मिल जाए तो आखिरत के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। फमा उती तुम मिन शैइन, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है इस दुनियावी जिंदगी में, फमता उल हयाती दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी का सामान है। अगर माल है मेरे भाइयों, ये भी पीछे रह जाएगा, और नाम है ये भी पीछे रह जाएगा। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब नवरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाया करते थे, बड़े आदमी थे, हजरत कारी तैयब साहिब नवरल्लाहु मरकदहु के खुलफा में से थे और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े तकवे वाले बुजुर्ग, दुनिया से बिल्कुल बेरगबती। तो जब वो इंग्लैंड तशरीफ लाते थे, बंदे से भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत फरमाए। ये उन बुजुर्गों में से जिन्हें हम बहुत मिस करते हैं, जिनकी हम पर बहुत शफकतें रही। तो जब मस्जिदों में आते थे, उनके बयानात होते थे, तो उनके बयान में आवाम से ज्यादा उलमा नजर आते थे, इसलिए कि इतने एकेडमिक थे और इतनी ऊंची ऊंची बातें उनके बयान में सुनने को मिलती थी कि उलमा जमात दर जमात,
اور فوج در فوج ان کے پیچھے پیچھے علماء کی جماعت چلتی تھی. اور عمر بھی حضرت نے بہت کم پائی, 58 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, شہرت, ملاقات, مسافر. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ سب کاغذ کے پھول ہیں, یہ کاغذ کے پھول ہیں, یہ حقیقی پھول نہیں ہے. دنیا کی شہرت یہ کاغذ کے پھول کی طرح, یہ بناوٹ ہے. اصل جو ہمیں جو کچھ ملنے والا ہے وہ آخرت کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے, دنیاوی زندگی کا سامان ہے, دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھانے کی چیز ہے. اب یہ عربی زبان میں لفظ متاع جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے, دنیاوی زندگی کا سامان ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ آپ سمجھیے, سنیے جو مفسرین نے لکھا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص جسے لغت کی اور وکیبولری کی ہمیشہ تحقیق رہتی تھی, عربی زبان میں بہت سارے فنون ہیں اور دینی علوم میں بھی بہت سارے فنون, محدثین کو بھی وہ وکیبولری جاننے والوں کی طرف ریفر کرنا پڑتا ہے جب کوئی حدیث میں ورڈ آتا ہے. تو ان کا کام الگ, ان کا کام الگ, ان کا کام الگ, مفسرین کا کام الگ, محدثین کا کام الگ, فقہا کا کام الگ, لغت جاننے والوں کا کام الگ, نحویوں کا کام الگ, صرفیوں کا کام الگ, یہ سب الگ الگ کام. تو ایک لغت کو جاننے والے تھے جن کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ ورڈ کی صحیح حقیقت معلوم نہ ہو اس وقت تک قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اور اللہ تعالی جب کوئی بات قرآن میں فرمائے تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں جو ہے ایک لفظ تو ہے رقیم, اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ حضرات رقیم کے ساتھ چلے گئے. رقیم تو وہ کتا ہے, لیکن ان کو یہ تحقیق ہوئی کہ کتے ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں تو رقیم کس کتے کو کہتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے. اور تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ تعالی کی ذات متبارک ہے, اللہ تبارک و تعالی. تو یہ تبارک کا معنی کیا ہے, لفظ تبارک. اور تیسری تحقیق ان کو یہ ہوئی کہ قرآن میں دنیا کے بارے میں جگہ جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ متاع ہے, متاع, تو متاع کو سمجھنا چاہیے. تو عام طور پہ زبان جو ہے وہ دیہاتوں میں شہروں سے زیادہ اچھی بولی جاتی ہے, یعنی ٹھیٹھ جو زبان ہوتی ہے. اسی لیے عرب میں یہ دستور تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو انہیں بچپن میں دودھ پلانے کی غرض سے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دستور کے مطابق دائی حلیمہ کے پاس بھیجے گئے. اس میں دو مقصد ہوتے تھے, ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ باہر کھلی فضا میں صحت بھی اچھی ہوگی, اور دوسرا یہ کہ زبان میں فصاحت آئے گی. تو ان کو ان تین لفظوں کی تحقیق ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو دیہات میں چلے جاتے ہیں اور دیہات میں لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, جب لوگ بات کریں گے تو ان میں کسی جگہ پر رقیم کا لفظ آئے گا, کسی جگہ پر متاع کا لفظ آئے گا, کسی جگہ پر تبارک کا لفظ آئے گا, تو کانٹیکسٹ کے ساتھ ملا کر مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ورڈ کا کیا معنی ہے, ان تینوں ورڈ کا. وہ صاحب چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کو تو قرآن مجید کی تفسیر سمجھنی تھی, اس لیے نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فضل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں ایک گاؤں میں داخل ہوا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا جو جھونپڑا ہے اس کے باہر ایک عورت اپنے برتنوں کو مانج رہی ہے, اور اس کے پڑوس میں ایک 8-10 برس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھیل رہا ہے. اب وہ برتن مانجتے مانجتے اندر سے دوسرا بچہ جب رونے لگا تو برتن کو بھی وہیں چھوڑا, اور جس چچڑے کے ذریعے وہ برتن کو مانج رہی تھی چچڑا وہ, اسے بھی چھوڑ کر کے اندر چلی گئی. جب اندر چلی گئی تو ادھر سے ایک کتا آیا, اور کتا جو ہے وہ سفید رنگ کا تھا اور اس کے اوپر سیاہ سرکل تھے, دھبے تھے سیاہ سیاہ, اسپاٹس تھے اس کے اوپر. وہ کتا دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آیا اور اس نے وہ چچڑا اپنے منہ میں لے لیا, اور چچڑا منہ میں لے کر وہاں قریب میں ایک ٹیلا تھا, پہاڑی چھوٹی سی, اس کے اوپر جلدی جلدی چڑھ گیا اور بالکل اوپر جا کر کے اپنے منہ میں اس چچڑے کو لے کر کے بیٹھ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا. اب جب وہ بچے نے پورا منظر دیکھا کہ کتا آیا اور کتے نے منہ میں وہ چچڑا لیا اور وہ پہاڑی کے اوپر چلا گیا. تو اس نے جلدی سے اپنی امی کو آواز دی کہ امی جان جا الرقیم. تو پہلے سینٹنس کے اندر تو لفظ رقیم آ گیا, جا الرقیم واخذ المتاع دوسرے جملے کے اندر متا آ گیا. اب یہ سب غور سے سن رہے ہیں اس لیے کہ اسی مقصد سے آئے تھے. اور تیسرے کے اندر لفظ تبارک آ گیا کہ وتبارک الجبل, کہ امی جان جا الرقیم, رقیم آیا تھا. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رقیم اس کتے کو کہتے ہیں جو سفید رنگ کا ہو اور اس کے اوپر سیاہ دھبے ہوتے ہیں. یہ تحقیق ہو گئی. واخذ المتاع اور اس نے متاع کو اپنے منہ میں لے لیا. اس سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ متاع اس چچڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گندے برتن کو مانجا جاتا ہے اور دھویا جاتا ہے. وہ تبارک الجبل اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے. تو اس سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ تبارک کا معنی رفعت اور بلندی حاصل ہونا. تو تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہ ذات جس کے قبضے میں پوری سلطنت اور کائنات ہے, تبارک وہ بہت بلند ہے. تو تینوں لفظوں کی تحقیق ہو گئی. اس لطیفے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے لفظ متاع استعمال کیا کہ دنیاوی زندگی میں آپ کو جو کچھ بھی مل جائے اس کی حیثیت چچڑے سے زیادہ نہیں. اور یہاں وہ بریلو وغیرہ ملتے ہیں بازار میں تیار, اس کی بھی آپ شکل و صورت دیکھیے. اور جب عورتیں برتنوں کو مانجتی ہے اور مانجتے مانجتے ان کو کسی اور ضرورت کی وجہ سے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, تو سنک پر اس چیز کو دیکھیے کہ اس کی حیثیت کیسی ہے. نہ وہ دیکھنے میں اچھی لگے وہ چیز, نہ اسے ہاتھ لگانے کو جی چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع کہا ہے کہ یہ دنیا اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا متاع ہے, دنیاوی زندگی کا سامان ہے, دنیاوی زندگی کا چیچڑا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. لیکن یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں. بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں, اصل چیز آخرت ہے. دنیا کے مقابلے میں وہ بہتر اور دنیا کے مقابلے میں وہ ہمیشہ رہنے والی چیز. لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ سبح اسم میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم ترجیح اور پریفرنس دیتے ہو دنیاوی زندگی کو. یعنی جیسے میں آپ کی خدمت میں اس وقت ترس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تو میری رحمت اور شفقت کیا ہوگی اور میرا آپ حضرات سے ہمدردی کا کیا تعلق ہوگا رب اکرم کے مقابلے میں؟ رب اکرم کو اپنے بندوں سے کتنی محبت, کتنی محبت, کتنی محبت کہ رب اکرم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا, رحمت کے 100 حصے بنائے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اور جتنے جانور حیوانات جتنے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں وہ ایک حصہ ہے, باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. کیا رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ یعنی یہ ایک حصہ جو نظر آتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے. اللہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ماں اپنے بیٹے پر کتنی شفقت کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے پر کتنی شفقت کرتی ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرمائے اور قیدی سارے لائے گئے ہیں, ایک جگہ پر جمع کیے گئے ہیں, اور ایک عورت جو ہے دوڑتی ہوئی جاتی ہے, کسی بچے کو اٹھاتی ہے, اسے سونگتی ہے, دیکھتی ہے, چھوڑ دیتی ہے, پھر بھاگتی ہے, کسی دوسرے بچے کو اٹھا لیتی ہے. اس کا بچہ اس جنگ کی افراتفری میں گم ہو گیا تھا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو متوجہ کیا کہ اس عورت کو دیکھو. دیکھا سب نے, دوڑ بھاگ رہی ہے, اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت کبھی بھی اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے, آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جس وارفتگی سے اور جس پاگل پنے سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، یہ ناممکن ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں کو اپنے اس گم شدہ بچے سے جتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے. تو آخرت میں میرے بھائیو سب کچھ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے فرماتے ہوں گے بل تو سرون الحیات الدنیا، بل تو سرون لے میرے بندو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ول آخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے. طریقہ ہے کہ ایمان، جیسے ہی کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے تو بچ جاتا ہے، لیکن اگر صرف ایمان ہے اور اچھے اعمال نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالی نے ضابطے کے مطابق معاملہ کیا تو اسے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی اختیار کرتا ہے، یعنی تمام گناہوں سے بچتا ہے اور تمام فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالی بغیر جہنم میں بھیجے مکمل درجات کے ساتھ جنت نصیب فرمائیں گے. اور اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے بڑھتا ہے کہ ایمان لاتا ہے، تمام گناہوں سے بچتا ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوافل کا بھی، اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچتا ہے، غیر اولا اور جو پریفرڈ کام نہیں ہے اس کو بھی چھوڑتا ہے، حالانکہ جائز ہے، غیر اولا مباح کام کو بھی چھوڑتا ہے، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے مکمل درجات کے ساتھ بغیر جہنم میں بھیجے ہوئے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اسے خاص قرب عطا فرمائیں گے، خاص تقرب اسے نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اب اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت دیر تک ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی آگے اس کے بعد سات چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. تو اصل تو یہی ہے کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے، لیکن اچھے اعمال میں سے جو سات بنیادی پوائنٹ ہے جو بہت ہی اہم ہے، اسے اللہ جل جلالہ وعمن والہ آگے بیان فرمائیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آخرت دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، آخرت خیر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرے، اور اعمال صالحہ میں سے جو اہم اہم اعمال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان آگے آنے والی آیتوں میں فہرست بیان فرمائی ہے. اگر کوئی بندہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو پورے دن پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.